छब्बीस जी आज 1422 हिजरी मुताबिक 8 फरवरी 2022 शबे आला 18-12 सूरह फुरकान शरीफ शुरुआत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه إلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتبها
دیکھیے آخرونا کے بعد جیم ہے تین نقطے ہیں زورا کے بعد جیم ہے تین نقطے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ملا کے پڑھا جائے گا دوسری جگہ اسٹارٹ کیا جائے گا آپشن ہے چاہے پہلے پر اسٹارٹ کریں دوسرے کو ملائیں چاہے پہلے کو ملائیں دوسرے پر اسٹارٹ اسی لیے میں اس کو یاد کیا کروایا
اقتتبها اقتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا اقتتبها قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من يجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا سورہ فرقان شریف مکی ہے مکی اور مدنی سورتوں کے حوالے سے بار بار میں بتایا ہے لیکن میرا سورت جب شروع ہوگی تو کچھ نہ کچھ ذرا لوگ کے بارے میں الف قان امام جلال الدین السیوطی کی اصول تفسیر میں بڑی معیاری کتاب ہمارے لائبریری میں امام جلال الدین السیوطی نے الف قان کے اندر مکی اور مدنی سورتوں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے عموماً تو یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ مکی سے مراد وہ سورت جو مکے میں اتری اور مدنی سے وہ سورت جو مدینے میں اتری لیکن اگر کوئی ایسی سورت جو نہ مکے میں اتری ہو نہ مدینے میں اتری ہو تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مکے اور مدینے میں محصور ہو کے ابوک ہے خیبر ہے طائف ہے خندق ہے ہر جگہ تشریف لے گئے تو پھر ان سورتوں کیا کہا جائے اسی لیے امام جلال الدین السیوطی نے ایک اور شعر نکالی میرے ذہن سے نکل گئی دوسرا جو معنی بولیے قبل ہجرت جو بھی سورت اتری ہے چاہے وہ کہیں اتری اسے مکی کہا جائے اور ہجرت کے بعد جو بھی سورت اتری ہے کہیں بھی اتری ہو اسے مدنی کہا جائے اور اسی جواب کو زیادہ تر لوگوں نے قبول کیا ہے چاہے وہ طائف میں اتری ہو چاہے حتیٰ کہ ہجرت کے بعد اگر سورت مکے میں اتری ہے پھر بھی اس کے مدنی کہا جائے گا حضور تشریف لائے مان لیا آخری حج فرمایا حضور عمرہ کیا یا فتح مکہ کے وقت تشریف لائے تو اس کو کیا کہا جائے اسے مدنی مکی نہیں کہے گا اس کو اور بھی کئی ایک نقل قول نقل کیے گئے تو سورہ فرقان یہ مکی ہے اس میں 6 رکوع ہیں 77 آیات اور 892 کلمے 892 ورڈز اور 3703 حروف 703 لیٹرز یہ سورت کی خصوصیات فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فرقان دراصل پہلی ہی آیت کے ایک لفظ سے اس کو لیا گیا ہے اور ہر سورتوں کے نام ایسے رکھے گئے ہیں کوئی نہ کوئی ورڈ ایک لفظ اس کو لے لیا جاتا ہے اسی سے اس سورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے اس سورت کے اندر جو بحث کی گئی ہے وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشرکین اعتراضات کی بوچھار کر رہے تھے طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے حتیٰ کہ اتنا بوڑا الزام کہ کہہ رہے کہ یہ رسول بھی ہے خرابی اور پیتا بھی ہے باروں میں چلتا بھی ایسا تھوڑا سا الزام اس کا جواب فوراً نہیں دیا گیا آیت نمبر 7 میں اس کا سوال ہے اور آیت نمبر 20 میں اس جواب 7 میں ان کا اعتراض ہے اور آیت نمبر 20 میں اس اعتراض کا جواب لگا بیچ میں ضمنی باتیں بیان فرمائی گئی پھر ایک اور بنا جو تھا تیار کا اعتراض بڑا پرانا اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد اتنا بھی نہیں ہے حساب اٹھا کیا ہے. یہ فیکٹ ہے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ حج ہوگا اس وقت حال کے اعتبار سے بالکل جنت کی الگ کیا جائے گا. قرآن نے چیلنج کر کون کہہ رہے ہو کہ کہاں کوئی بھی نہیں ابھی نہیں کراؤ مت, اور اس کے بعد جب تمہارا حج ہوگا تو جاتے ہو جہنم چیخ اور چیخرتا ہوا تمہاری طرح تمہارے اوسان کھڑا کر جائے اس وقت تم وہی ہوگی. لیکن تمہاری اس وقت یہ ہوگی تو موت پی لوگی تو فرشتہ کہے گا یہ مرنے کئی موت کو چیخا مرنا. پھر آگے چلنے کے بعد انبیاء کے ذکر کیا گیا اور پھر قدرت کاملہ کا منظر پیش کیا گیا ہے. اسی میں ہے دو سمندروں کا آپس میں امتزاج ملا اور سیاح کی وقت کا اظہار. اب سورت ختم ہوتی ہے تو پھر بندگان مومن کی بڑی خصوصی کیفیات بیان کی. مومن کیسا ہونا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے, اس کی خصوصیت کیا ہے, اس پر خصوصی تفصیلی مل جائے اس کی جو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگلا درس تو خیر حدیث کا ہوگا لیکن اس کے بعد والے درس کے بعد والے درس میں یہ ساری باتیں ان شاء اللہ ہوں. بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے قرآن اپنے بندے پر اتارا جو سارے جہان کو در سنانے والا ہے. الفرقان, فرقان فرقن سے بنا ہے. فرقان مبالغہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کسی لفظ کے اندر کسی معنی کی زیادتی مقصود ہوتی ہے تو عربی کا ایک لفظ خاص ہے وزن ہے فعلان 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 اسی وزن پر جب جو چیز آتی تو اس میں معنی بہت پیدا ہو جاتا ہے. تو فرقان فعلان کے وزن پر ہے بہت زیادہ فرق کرنے والا. نعمان بہت زیادہ نعمتوں والا, رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا, حسبان بہت زیادہ گمان کرنے والا. مبالغہ بن جاتا ہے. تو قرآن کیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کا تو ایک تو شخصیت کا وقار بتلانا, شخصیت کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کلام کی اہمیت بتلانی مقصود ہوتی ہے کہ جو کلام پیش کیا جا رہا ہے یہ بڑا عجیب بڑا ادب ادب سے بھرا ہوا کلام ہے. اسی لیے نہ فرقان کو قرآن کہا گیا نہ عبد کی جگہ محمد لایا گیا. یہ ہے صورت حال. حالانکہ یہی لفظ عبد ہی آپ دیکھیں ہے نہیں, سبحان الذی اسرا بعبدہی. ہمارا روم کی کتنی پیاری بات فرمائی ہے مسلم شریف فرما دوں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ای سراپا منتظر آ منتظر. مطلب سمجھے کہتے ہیں جب عبدہو کو ہو سے نہ استعمال ہو پروناؤن یہ انڈیکیشن کی طرف اللہ اضافت ہے, جب ہو حسن براد کو اللہ عبدہو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں کہ جب عبد کو بغیر اضافت کے بغیر جینیٹو کیس کے اگر یوز کیا جائے اب ہمارے بندہ, لیکن عبد ہمارے اس کا بندہ اللہ کا بندہ. تو کہتے ہیں دونوں کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ترجمانی کے ساتھ عبد اگر خالی ہے تو عبد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ بھلائی کر دے, یہ کرم کر دے, عنایت کر دے, نوازشات کر دے, بیمار ہو پریشان ہو شفا دے دے, مصیبتیں ڈال دے. اور جب اجازت ہو جاتی تو اب کیا ضرورت ہے, رب کریم اس بندے کا منتظر ہوتا ہے. یہ ہے رب کریم اس بندے کا منتظر ہوتا ہے. اور یہ بات قد نرا تقلب وجہ فی السماء میں ظاہر ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہے معراج کا واقعہ اسی مضر کی دلیل ہے. یہ سراپا یہ بغیر عبد کا بندہ ہے, یہ انتظار کرنے والا ہے. وہ آ منتظر منتظر انتظار کرنے والا منتظر مانے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر ای سراپا منتظر آ منتظر, اسی لیے عبدہو فرمایا گیا عبدہو فرمایا گیا.
فرقان
بہت زیادہ فرق کرنے والا. اس سے مراد پورے قرآن کی بات نہیں ہے. قرآن کا ایک ایک حرف ممتاز ہے, قرآن کا ایک ایک نقطہ ناز ہے, قرآن کا ایک ایک سطر ممتاز ہے. آج بھی 1422 سال ہجرت سے ہوا اور تکمیل قرآن سے لے کر کے اب تک حضور پر جب قرآن پاک کی آخری وحی اتری اس وقت سے لے کر کے اب تک خدا جانے ادبی دنیا میں کتنا انقلاب بپا ہوا ہے. تو یہ بات فیکٹ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد زبان کے اندر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور ہر 20 سال کے بعد زبان نہیں ہو جاتی ہے. کسی بھی زبان کو نہیں ہو جاتی, زبان بالکل نہیں ہو جاتی. اس کے مصادر تو وہی استعمال ہوں گے, اس کے مرد وہی استعمال ہوں گے, اس کی پریپوزیشنز وہی ہوں گے, سب کچھ وہی ہوگا لیکن طریقے استعمال میں تبدیل ہو جائے گا. 20 سال کے بعد زبان نیا چہرہ اختیار کرے گا. لیکن قرآن کی فصاحت اور قرآن کی بلاغت کا حال یہ ہے کہ زمانہ منقلب ہوتا رہا اور قرآن اپنی جگہ وہی چیز فصیح اب بھی آہا, جس کا ایک بڑا عظیم گزرا ہے, دونوں آپ کا نابینا تھا, بڑا عظیم گزرا ہے. اس کی باقاعدہ ایک کتاب ہے, اس نے لکھا ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے 1400 سال پہلے چیلنج تھا اسی طرح سے آج بھی چیلنج ہے اور قیامت تک چیلنج ہے. الفرقان فرق کرنے والا ہے قرآن پاک. میں بھی لفظی گفتگو کر رہا ہوں. ایک کسی لفظ کسی بھی شخص کی ادبی عبارت آپ پڑھ ڈالیں اور اس کے بعد فوراً قرآن پاک کو پڑھ لیں. آپ عربی نہیں جانتے ہیں نا, لیکن آپ کے دل کے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ قرآن نہیں کیا, وہ قرآن فوراً پتہ چل جاتا ہے, فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. اور جہاں قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے بشائر و احساس کو ایسا قرآن سے آشنا کر دیا ہے, ایسا آشنا کر دیا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ ہے فرقان. اور رہی بات مانوی حیثیت سے, تو جو مانوی حیثیت قرآن کی اس کا کوئی جواب ہی نہیں مل سکتا ہے نا, کوئی جواب ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹے چھوٹے لفظ میں, جملوں میں بڑی بڑی باتیں. صرف ایک آیت لے لیجیے, خود بہت بار ہوا ہے خود سے آیت ہے نا, لیکن جانتے ہیں کہ اتنی بڑی جامع آیت ہے, اتنی جامع آیت ہے, اتنی جامع آیت ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل آیت کتنی ہے, سب سے بڑی. اللہ اپنا کل کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے, سب سے چھوٹی. بعض علماء مفسرین نے فرمایا کہ اگر اس پر لکھا جائے تو کئی دفتر تیار ہو جائیں گے لیکن تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. اور حضرت علی مرزا کے بارے میں تو روایت بڑی مشہور ہے, آپ حضرات کو بار بار سنی ہوگی. یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں الحمد شریف کی تفسیر لکھوں تو 40 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے پھر بھی نہ ختم ہو. تو یہ مانوی حیثیت قرآن کی. قرآن بڑی بابرکت ذات نے اتارا ہے. قرآن جب قرآن سنتے تھے اہل عرب تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یار واقعی یہ قرآن محمد کا کلام ہے کہ اللہ کا کلام ہے. الزامات لگائے تھے نا حضور کے اوپر, آگے بات آ رہی ہے. الزامات لگائے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ دراصل کچھ لوگوں نے ان کو سکھا دیا ہے, وہ یہ بیان کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے جو چند آدمیوں کے غلام تھے, ان پر یہ الزام تھا کہ یہ دراصل محمد عربی کو یہ غلام پڑھاتے ہیں, اس لیے وہ جو باتیں بتا دیا کرتے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے, اعتراض تو کر دیا لیکن اتنی جرات نہ ہو سکی کبھی ان غلاموں سے پوچھتے کیا تم نے کوئی بات محمد کو بتائی ہے. اپنے عیب کو چھپاتے رہے کہ ہمارا عیب کہیں ظاہر نہ ہو جائے. بات سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی. یہ صورت حال تھی. بڑی بابرکت والی وہ ذات سے بڑا بابرکت والا ہے وہ جس نے قرآن پاک اپنے بندے پر اتارا جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, اس سے مراد دونوں ہیں, قرآن بھی ڈر سنانے والا ہے, رسول بھی ڈر سنانے والے ہیں. اسی لیے مفسرین نے اس کی دونوں تفسیریں کی ہیں. قرآن بھی نذیر ہے, رسول بھی نذیر ہے. اچھا للعالمین, سارے جہان والوں کو ڈر سنانے والا. ایک سلسلے میں کچھ مفسرین سے تھوڑی سی لغزش ہوئی ہے. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی جناتوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے بس. لیکن حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول سارے عالم کے لیے رسول ہے. عالمین یہ عالم کا پلیورل ہے, پلیورل ہے. اور عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کے ہر چیز عالم ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے ہر چیز عالم ہے. اب اس میں عرش بھی ہے, کرسی بھی ہے, لو بھی ہے, قلم بھی ہے, فرشتے بھی ہے, چرند بھی ہے, پرند بھی ہے, حیوانات بھی ہے, جمادات بھی ہے, سب ہے. اور یہ تو خوب خود حضور کی حیات طیبہ کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ہر ایک کے لیے نبی تھے. اونٹ اپنی شکایت لا رہا ہے, گو ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے. گو جانتے ہیں, گو کیا کہتے ہیں انگریزی, اس کو افواہ بھر بھی بولتے ہیں اس کو. آپ لوگ گو ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے, اور جو ہے وہ پرندے ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, پتھر ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے, سانپ ان کی زیارت کا مشتاق ہے. لیزر سے وہ کتنا ہوتا ہے, بہت بڑا سا ہوتا ہے یار, وہ زمین میں رہتا ہے, لیکن زمین میں رہتا ہے. اس کا پتن ذرا کھجورا تھوڑا ہوتا ہے. پہلے گو کھانا جائز تھا, پھر منع کر دیا گیا تھا. اسلام گو کھایا جاتا اللہ کے رسول نے منع فرما دیا, منع فرما دیا حضور نے. حضور چونکہ شاعر ہیں, حرام اور حلال فرمانے والے ہیں, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تو چونکہ اسلام میں, ابتداء اسلام میں بہت ساری چیزیں کھائی پی جاتی تھی, شراب پہلے پی جاتی تھی, تو اب نبی کریم کی صفت جو قرآن بیان فرمائی کہ ہر اچھی چیز کو حضور حلال کر دیتے ہیں, ہر خراب چیز کو منع کر دیتے ہیں, حرام کر دیتے ہیں. تو گو کے کھانے میں کوئی نقصان رہا ہو حضور نے منع کر دیا. تو اللہ کے رسول سب کے لیے بشیر و نذیر ہے, سب کے لیے رسول ہے. حدیث پاک ہے, نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کیا کہ ارسل تو, حدیث پاک کا مفہوم یہ کہ میں ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے دیا گیا, ساری مخلوق کے لیے. اللہ لہو ملک السماوات والارض, وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت, اور اس نے اختیار نہ فرمایا بچہ, اور اس کی سلطنت میں کوئی سازی نہیں, اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازہ پکڑ. یہ اس اعتراض کا جواب قرآن دے رہا ہے جو کفر مشرکین کی طرف سے تھا, کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ چاند, سورج, ستارے, زمین, آسمان سب کچھ ایک ہی پیدا کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان لوگوں نے پھر اپنے اپنی طبیعت کے اعتبار سے کسی کو کسی کا خالق, کسی کو کسی کا خالق, کسی کو کسی کا خالق بنا دیا تھا. اور اسی طرح کا نظریہ ایران کے اندر پایا جاتا تھا کہ ایران میں ان لوگوں نے دو خالق مان رکھے تھے, ایک کو یزدا کہتے تھے, ایک کو اہرمن بولتے تھے. یزدا کہتے تھے کہ جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ یزدا پیدا کرتا ہے, اور جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اہرمن پیدا کرتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. یہ قرآن نے کہہ دیا نہیں, لہو ملک السماوات والارض, سارا آسمان, ساری زمین سب اسی کی ہے, اور سب کا خالق ہے, کوئی دوسرا خالق نہیں. اور پھر ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ جو بت ہے نا, یہ اللہ کی خدائی میں شریک ہے. بعض کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مظہر ہیں. بعض کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کے ذریعہ ہم اس تک پہنچتے ہیں. خدائی کانسیپٹ ان کے یہاں تھا, اسی بات پہ اللہ کا کانسیپٹ تھا مشرکین مکہ کے. لیکن برائی کیا تھی کہ اس تصور کو ان لوگوں نے شرک سے آلودہ کر دیا. ورنہ اتخذ ولدا, تو اب اس کا تینوں کا رد ہو گیا. اہل مشرکین کا رد ہو گیا, یہودیوں کا رد ہو گیا, عیسائیوں کا رد. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. سورہ نجم شریف میں ہے نا، الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذن قسمت الانثیٰ. یہ عجیب سی بات ہے، اللہ کے لیے تم بیٹی بناتے ہو اور خود اپنے لیے بیٹی تم کو پسند نہیں ہے، جب تمہارے بیٹی پیدا ہوئی تو قتل کر دیتے ہو، مار ڈالتے ہو. عجیب سی بات ہے، تم اپنی تو بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی بناتے ہو. یہ اس کا جواب دے دیا. نمبر دو، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں. یہ مخلوق والد وجود میں آئی، کوئی اور اس کے ساتھ اس نے ہیلپ کیا ہوگا، نہیں نہیں، وہ اکیلی اپنی ذات کا، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر شے کا خالق ہے وہ. اور کمال کی بات جو یہ کہ ہر شے کو ایک تقدیر، ایک اندازے پر پیدا کیا ہے اس نے. جو تقدیر، جو اندازہ اس نے مقرر کیا ہے، کائنات اسی اندازے پر ہے، اس سے نہیں ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی. تقدیر کا مفہوم بہت، یہاں پہ تقدیر مطلب وہ تقدیر نہیں جو نوشتے والی بول جاتی ہے، یہاں پہ اندازے کا مطلب ہے. کیا ایک آدمی کی عمر 60 سال رکھے گی، وہ 60 سال اس سے آگے نہیں سکتا ہے. اس بینچ کی زندگی 10 سال رکھے گی، 10 ہی سال رہے گی، اس کے بعد ٹوٹ جائے گی، خود بخود ٹوٹ جائے گی. یہ چشمہ میرا اگر اسے 2 سال کے اندازے اس کے مقرر کر دیے ہیں، تو 2 سال کے اندر اس کو تباہ ہونا ہی ہے. تو اب کائنات کے اندر یہ جو تبدیلیاں رونما ہیں، کائنات تبدیلی جو رونما ہوتی ہے، درخت اگتا ہے، بڑھتا ہے، بوڑھا ہو کے سوکھ جاتا ہے، آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے، یہ انداز ہے. اسی تبدیلی کب جوش پر آئے گا، کب اس میں طغیانی ختم ہوگی، کب پانی کے اندر حدوجت پیدا ہوگی، پانی بغیر کسی جوش کے ہوگا، کب پہاڑ زندہ ہوگا، کب آتش فساں پھٹے گا، کب اس کا لاوا ٹھنڈا ہوگا، سب اس کی تبدیلی پر ہے. یہ تو جن دلائل کو قرآن نے پیش کیا ہے، یہی دلائل اب طلب کیے جائیں مشرکین مکہ سے. یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والوں، کیا تمہارے پاس بھی ان بتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جن اسمان کو تم لوگوں نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب آ گیا ہے، آگے لیکن بہت زبردست جواب آ رہا ہے. ایسا چاہیے اللہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. میں جانتا ہوں جس قدر لا کا استعمال اس آیت میں ہوا ہے، قرآن مقدس میں شاید نہیں ہوا ہو. لا یملکون ایک، ولا نفع دو، ولا یملکون تین، ولا حیاۃ چار، ولا نشورا پانچ. پانچ جگہ ایک چھوٹی سی آیت میں پانچ جگہ نفی کی گئی ہے. جانتی ہے نفی تاکید ہے، یہ کلام کے اندر اتنا اسٹرنگ پیدا کر دیا گیا، اتنی تاکید پیدا کر دی گئی ہے کہ اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے. عجیب سی بات ہے، لائق لوگ بولا شیا کہ وہ کچھ نہیں بناتے، بنا سکتے رہے کچھ نہیں بناتے. ترجمے پر غور کیجیے گا، ترجمے پر اللہ کی دل چاہتا ہے کہ ترجمہ ہونا، تو کچھ نہیں بنا سکتے. بنا سکنے میں آپ جانتے ہیں پاسبلٹی ہے، بنا بھی سکتے ہیں، بنا بھی نہیں سکتے. کچھ نہیں بنا سکتے مگر پاسبلٹی تو ہے بنانے، اور نہیں بناتے ختم کر دیں گے پاسبلٹی. اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے کہ وہ کچھ نہیں بنا سکتے، تو بنا سکنے کا اردو ترجمہ آیت کے روح کے مطابق ہے. میں گاڑی نہیں چلا سکتا، اس میں بھی معلوم ہو سکتا ہے، بیمار ہو، طبیعت خراب ہو، میرے پیر میں درد ہو، میرے ہاتھ میں درد ہو، نہیں چلا سکتا، مگر چلاتا ہوں. بات سمجھا رہی ہے نا، میں گاڑی نہیں چلاتا ختم کر دیا گیا، مجھے آتے نہیں چلانا یار. ترجمے پر نظر، ترجمے کی نظر بڑا جاتا فرمائیے، وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں. سبحان اللہ، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں بھائی، ہے نا. اب دیکھیں ذرا تاکید دیکھیں، لا یملکون لانفسہم، اور خود اپنی جانوں کے ضرروں ولا نفع، برے بھلے کے مالک نہیں ہیں، ولا یملکون موتا، نہ مرنے کا اختیار، ولا حیا، نہ جینے کا اختیار، ولا نشورا، نہ اٹھنے کا اختیار، کچھ اختیار ہی نہیں ہے. تم ان کو معبود بنائے بیٹھے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو دلیل پیش کی تھی نا جب انہوں نے کہا کہ عجیب تمہارے دماغوں پر افسوس ہے, تمہارے دماغوں کو ہو کیا گیا ہے, تم اس کی پرستش کرتے ہو جو نفع و نقصان کا مالک نہیں, اور اسفل بھی ہو. اب اس کے بعد آپ نے لاجیکل دلیل دی ہے بوجھ رہے یہ بات رکھا ہوا ہے گلے میں نکال کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے پوچھو بس ہمارے غصے کے دیکھو اس کی آنکھیں لال لال ہو چکی ہیں, اسے کیا پوچھ رہے
یہ
حاضر کے کچھ لوگوں نے ایسی جگہوں پر بڑی نمک مرچ لگائے ہیں,
بڑے نمک مرچ لگائے.
ایک صاحب کی تفسیر لکھتے 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 بڑے نمک مرچ لگا دیا تھا, تو اس میں سب کو شامل کیا, ان کا نشانہ خالی ولی ہوتا ہے, بڑے تیر مار دیے صاحب ہیں, بڑے تیر مار دیے. بات کس کی چل رہی ہے؟ کیا دنیا میں کوئی انسان جس کو اللہ دماغ اور عقل دی ہے کسی بھی مسلمان کی بات, انسان مسلمان, کوئی مسلمان کسی بندے کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ ہر گز نہیں. چاہے وہ گاؤں میں کھیڑے میں سب سے انٹیریئر علاقے کا رہنے والا, افغانستان کا وہ بالکل انٹیریئر علاقے کا رہنے والا ہو, وہ بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہے. یہ کتنا بڑا الزام ہے ایک امت مسلمہ پر, صاحب سراہتن کہہ دیتے ہیں کہ تو اب یہ تو یہ بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں, یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا جائے لیکن ہمارے نیت جانتا ہے. ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی پولیس آفیسر کہہ جاتا ہے تو اس کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے, ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی بڑا رشوت دینے کا عبادت کرنے کا کیا لگا ہوا ہے, اوپر سے فائل نیچے سے رشوت چلی جا رہی, مگر یہی الزام کی الزام تراشیوں کی بنیاد اگر یہی ہے تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بھی شخص ہو جائے. ہاں یہ بات فیکٹ ہے, میں اس بار 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 بتایا ہے اللہ کی بارگاہ کے مقرر ہماری زبان کے اندر وہ گنجائش نہیں, وہ پاکیزگی, وہ طہارت, وہ نصافت, نظافت, وہ ستھرائی نہیں ہے کہ اپنی زبان سے رب کریم کی بارگاہ میں کہیں تو وہ رحم فرما دے. رحیم تو ہے لیکن جب ان خاصان خدا کی زبان رب کریم کی بارگاہ میں کھلتی تو رحم الرحیم رحم فرما دے. اسی لیے رہ گئی بات, وہ متقی ہم سے ہیں, وہ ہم سے پرہیزگار زیادہ ہیں, اور اگر ہم بھی کہیں تو یہاں پہ لفظ ہم بھی کہنا غلط ہے, جس سے تو اپنے تقوی کی بو آ رہی ہے جو یہ ذلیکاری ہو گئی ہے. ہم سے کوئی سواری نہیں, وہ متقی زیادہ ہیں, وہ پرہیزگار زیادہ ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ کی قریبی زیادہ ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں بھائی. کیا اگر اس ہم کے ساتھ کوئی شخص ان پر الزام لگائے گا؟ خلاصے کلام کے یہ مشرکین مکہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں تراش کر کے ان کو خدا کی ذات پہ شریک ٹھہرا رہے ہو, یہ بڑی غیر دانش مندانہ بات ہے, یہ تمہارے لیے اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں جو مکھی مچھر کو نہ ہٹا سکتا اس کو خدا بنا دیا, اسی اصول حج شریف پہ بیان فرمایا, اتنے واضح اندازے بیان فرمایا ہے وہاں پہ ستارے پارے کے بالکل نفیر میں. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہ لوگ ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے, اسے کان لگا کر سنو, وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو نا ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں, اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھوڑا نہ سکے, اتنا کمزور چاہنے والا اور جس کو چاہا. یہ تمہارے اس ذات قوی کی پوجا کرو جو قادر مطلق ہے, علیم و حکیم ہے, قاہر و خالق. وقال الذين كفروا, اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جنہوں نے بنا لیا اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے,
بے شک وہ ظالم اور جھوٹ پر آئے اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں.
نظر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن مقدس کے تعلق سے بڑے بہتان تراشے تھے. اس کو قرآن پاک نے کئی جگہ مینشن کیا ہے, کئی جگہ بیان کرتے اور بھی کئی جگہ قرآن بیان کرے اس کو. ان کا کہنا یہ تھا, بتا دیتا ہوں نا, ان کا کہنا یہ تھا کہ یا تو ان کو ایک اجمی غلام ہے, یعلمہ بشر لسانہ عجمی, کیا ہی آتے کریں خاطر پارے کی, ان کو ایک بشر عجمی غلام ہے جس کی زبان عجمی ہے وہ ان کو سکھاتا ہے. اس کو یہ کہا گیا کہ عجیب جہالت کی بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ صاحب ایک عجمی غلام عربی سکھا رہا ہو, فصیح عربی, کہ یہ کوئی بدو بخش بھی نہیں اس کو قبول کر سکتا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب وہ جس کو انگریزی بالکل نہیں آتی وہ انگریزی سکھاتا ہے, اسے کوئی قبول کرے گا؟ یہ الزام ہے. پھر کہا کہ نہیں اصل میں وہ کچھ دو چار ہے نا, وہ لوگ آ کر کے محمد عربی کو سکھا دیا کرتے ہیں. اس کا بھی جواب سختی کے ساتھ رد کر دیا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں نقل جو جماعت ان کو آ کر سکھاتے مان لائے, اس کا جواب سر کچھ نہیں. اچھا تو یہ کہتا ہوں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے, ان کا امی ہونا یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے, اور اتنا بڑا معجزہ ہے کتنے لوگوں کو بالکل نہیں رکھا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تو لفظی پڑھ لیے ہوتے تو آج خراب کے اعتبار ختم ہو گیا ہوتا, کسان کی بنیاد بالکل مسئلہ. حضور کا امی ہونا قرآن کا کم کا سب سے ملے گی, سب سے ملے گی, اس لیے کہ نہ تو انہیں کسی نے سکھایا ہے نہ کسی نے بتایا ہے. ایک اعتراض اور کی جب لوگ تجارت کرتے ہوئے شام کی طرف گھوڑا رہ جاتا, عجیب سی بات, پیغمبر امی نبی امی اسی بات کی سمجھتا ہے, اللہ کا کام اس طرح ادھرتا ہے اور یہ بنے محبوب اس کو فکس قرآن کرے گا. حق بھی نہیں انسان ہے آگے جب وہ مار بھائی دارا نہ ہو بڑھنے کو میرے حبیب اپنی زبان کو جلدی جلدی کر تیار کر دیجیے جب ہم پلے تب تو پڑھا وہ کہتا ہے آپ جب ہم پڑھے تب تم پڑھا کرو. قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کا محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ یہ قرآن کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کہلاتا ہے. کیا کہا, اتنی بڑی بات کہہ دیا ان لوگوں نے, یہ بہتان بات ہے, اس کو ہمارے بہتان ہوتا ہے, یہ بہتان بات نہیں ہے. کیا اس طرح وہ آنے والے قوم ناقر اور اس پر لوگوں نے انہیں مدد دی ہے, بے شک وہ ظالم اور جھوٹ پر آئے. مدد سے مراد کہ فلاں نے کو سکھایا, فلاں نے سکھایا, فلاں نے سکھایا, جنات نے سکھایا, جنہیں غلام نے سکھایا ہے, سب الزام ہے. فقط جاؤ ظلم و زورا اور وہ لوگ جھوٹ ظلم اور جھوٹ پر آئے. پھر کیا کہا ان لوگوں نے, وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فجیا تم لا علیہ نے بکر تو واسیلا. تیسرا اعتراض رسول کریم کی ذات کا. اور اساطیر الاولین کہتے ہیں اگلوں کی کہانیاں, پرانے زمانے کی جو کہانی اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں, اساطیر الاولین, اگلوں کی کہانیاں. اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں. معاذ اللہ, ایک الزام اور ملا کہ وہ کچھ لوگوں کی گروپ پر کسی لوگ کہانی ہے نا وہ لکھ کر کے وہی محمد عربی سنا دیا. اس لوگوں نے بدبختی میں یہ کہا تھا کہ رستم و اسفندیار جو ایران کے بہت بڑے بڑے یہ لڑاکا تھے بلڈر, یعنی اس ضمن میں ایک بدبخت مشرک تھا اور نظر بن حارث ہی غالباً ہے, یہ کہتا تھا جب لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کو کیا پڑھتے ہو, اس سے اچھی کہانیاں تو میں جانتا ہوں. وہ کہتا تھا اس سے اچھی کہانیاں تو میں جانتا ہوں, مجھے ایران کے پرانے بادشاہوں کے سارے قصے یاد ہیں, تو مجھ سے سنو اس سے اچھی کہانی میں سناؤں گا. اس کی نگاہ میں قرآن خالی کہانی کا مدینہ تھا. ہدایات حکمت کی باتیں ہم تو موعظت نصائح, تو اس نے صرف کہانی کہانی کو چھوڑ دیا. کیا کہا؟ تملا علی، املا کرنا، املا لکھا تھا نہیں، مطلب املا لکھو اسی کو عربی میں تملا علی، یہ حضور کو لکھا دیا جاتا ہے تو وہی پڑھ دیا کرتے ہیں، مبرکہ واصلہ صبح و شام، استغفر اللہ، الزامات الزامات الزامات
الزامات. اسی لیے سب سے پہلے قرآن کا لفظ استعمال کر دیا، میرے حبیب تم کہہ دو، تم فرماؤ اسے، تو اس نے اتارا ہے جو آسمان، اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور کچھ نہیں، اسے کس نے اتارا ہے؟ یا عالم السر، دلوں کی بات جانتا ہے، چھپی ڈھکی بات جانتا ہے، اس لیے کہ اسی رسم بنایا ہے، اس لیے اسی رسم بنایا ہے. اس پر ایک واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اولیاء کاملین آخر چھپی ڈھکی باتوں کو کیسے جان جاتے ہیں؟ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کتاب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا تو اس وقت جو نور ساری کائنات کو محیط تھا، ساری کائنات نور میں بنائی گئی، اور اولیاء کاملین اسی نور مصطفیٰ سے فیض حاصل کرتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہے اسی نور مصطفیٰ سے فیض حاصل کرتے ہیں. اسی بنیاد پر اس نور کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر چھپی ڈھکی بات کو جان لیا جاتا ہے، اسی لیے ہر چھپی ڈھکی بات کو اولیاء کاملین جان لیتے ہیں. آپ پڑھیں کتاب میں تصوف کی، اسے پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ فلاں دشمن آیا سامنے بیٹھ گیا تو اولیاء کاملین نے فرمایا کس لیے آیا گیا، کس لیے آیا گیا، وہی کھول کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ایک خاتان خدا کے ایسا نور عرفان عطا فرماتا ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی جان جاتے ہیں جو پردے پردے کر پردے نہیں ہوا کرتے، ان کو جان جاتے ہیں. ان لوگوں کا پورا رحیم، بے شک بخشنے والا مہربان ہے. ہاں، یہ بھی یقین ہے مکہ، اگر تم اب بھی اپنے ان خلفیوں سے غلطیوں سے خطاؤں سے توبہ کر لو تو رب کریم بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس تم اس کی ذات پر کامل ایمان و اعتقاد بنا لو، بس بات ہو گئی. اب وہ بوڑا اعتراض بڑا ہے فرما لیے، جو ان کی تاریخ کا سب سے انتہائی بدسورت الزام جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ قال مالی ہاں کا رسول یا کل تارام، اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور تاراموں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا، یا ویسے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے. اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد جس پر چل ہوا. جیسے لگتا ہے کہ اس زمانے کے مشرقین کا مزاج امریکن رہا ہے، امریکہ سوائے ڈالر کے ہر چیز بھول جاتی ہے، رشتہ دار بھول جاتا ہے، تاکہ بعض تو اتنے اونچے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس ڈالر کی خوبی یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں آخرت کوئی حیثیت نہیں، میں اتنے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی نگاہ میں آخرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مریں گے جب جو کچھ ہوگا ہوگا اس کے بعد، ابھی زندہ ہے تو ایک پینی بھی زمین لگے گی جائے دانت اٹھا لو اس کو، ہے نا، ایک پینی بھی. تو اب کیا ہے کہ یہ اپنے ہی اس یعنی اپنے ہی معیار پر سب کو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہو. تو مشرکین مکہ کا مزاج دین ہی یہی تھا، وہ اپنے معیار پر سب کو تولتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبروں کو تولنا شروع کر. اور یہ بات کتنی باتیں ہیں کہ پیغمبر کو جب آدمی اپنے معیار پر تولنے کی کوشش کرے گا تو اتنی ٹھوکریں کھائے گا کہ منہ کے بل گر جائے گا، منہ سے خون آ جائے گا اسے.
پیغمبر کو کبھی بھی اپنے معیار پر توڑنے کی کوشش نہیں کیا ہے نا. مقام مالی حاضر
قرآن نے آگے چل کر
کیا ہے اس پیغمبر کو کھانا کھاتا ہے
یعنی پیغمبر ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھانا کھائے نہ پانی پیئے نہ بیوی رکھے نہ چلے نہ بیٹھے نہ سوئے نہ جگے
کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ.
ترتا کرنا چاہیے کہ آج کل کے کچھ لوگ مولوی مولانا لوگوں کے لیے خیال رکھتے ہیں مولوی مولانا لوگوں کے لیے خیال رکھتے ہیں مولوی کو بیوی نہیں ہونی چاہیے بچہ نہیں ہونا چاہیے کھانا نہیں کھانا چاہیے پانی نہیں پینا چاہیے سونا نہیں چاہیے جگہ نہیں چاہیے اس کو کچھ نہیں چاہیے اس کو گھر نہیں چاہیے اس کو کچھ نہیں چاہیے اس کو کیا چاہیے مسجد چاہیے مسلح چاہیے اور وہی چاہیے یہی چاہیے. اور اس پر دعویٰ کیا ہے کہ مولانا تو عالم رسول نائب رسول ہوتا ہے نائب رسول کی اتنی اہمیت نائب رسول کو کچھ نہیں چاہیے. میں یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ ہندوستان پاکستان کا بھی جائزہ لے لیجیے پوری دنیا میں یہی کانسیپٹ ہے علماء کے تعلق سے. اور جب یہ تعلق جب یہ کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد تب جہالتیں بڑھتی ہیں اور اس کے بعد گالی گلوز ہوتی ہے. توہین کے توہین آئے جملے کیوں کہہ رہے اسی کانسیپٹ میں پوری عوام تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے. علماء کے تعلق سے عوام کی کیفیت تین حصوں میں ایک یہ ہے جو اس کو سمجھتا ہے کہ جبریل امین سے کم ہے اور اس کا اور دوسرا جو مغرب زدہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جانور اور کیڑے تک ہے اس کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے. اور تیسرا وہ جو میڈین ہے وہ سمجھتا ہے کہ آدمی بھی ہے پڑھا لکھا ہے اس کو سب کچھ چاہیے ہم کھاتے اس لیے بھی کھائے بھی بچے دار ہونا چاہیے اس لیے دین کا کام کرنا ہے وہ بیچ والا کل لبور ہے اوسط ہوگا سب سے اچھا کام ہوتا ہے دین والا یہ نظریات ہے. آپ اگر سروے کریں تو تینوں نظریات کے نظام کے سامنے آئے اللہ ہے کہ اس نظریے کا ڈاٹا کہاں جا کر کے ملتا ہے اس کا ڈاٹا کہاں جا کر کے ملتا ہے. تو پیغمبر ایسا ہونا چاہیے کھانا بھی نہیں کھائے لفظ جاری دیکھیے تضاد جاری ہوتی ذہنیت کی غربت ذہن کی غربت ذہن کی غریبی دیکھیے کیا ہے کھانا نہیں کھانا چاہیے بازاروں میں چلنا بھی نہیں چاہیے پیغمبر کو. اور کیا ہے پیغمبر تو وہ ہے جس کے ساتھ فرشتہ ہو تو وہ چلے تو اس کے ساتھ فرشتہ چلنا چاہیے. اور کیا ہے پیغمبر ایسا ہو کہ جس کے پاس اتنا خزانہ ہو اتنا خزانہ ہو اتنا خزانہ ختم ہی نہ ہو سکے ہے نا. پیغمبر وہ ہونا چاہیے بہت بڑی پراپرٹی کا مالک جہاں تک لگایا جائے اس کو باغ ہی باغ باغ ہی باغ لگانا چاہیے. کیا ذہنی ملتا ہے ہمارے خلاف جانی ایک طرح سے کہ پیغمبر کھانا نہ کھائے اور دوسری طرف کیا ہے کہ پیغمبر بہت مالدار ہونا چاہیے تو اگر وہ کھا نہیں کھائے تو بعد سے فائدہ کیا جہالت اللہ اکبر. وہ حالانکہ حق یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا وہ ہر چیز پیغمبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پیغمبر کیا خزانہ نہیں رکھتے تھے رسول اکرم اللہ کی مخلوقات میں وہ عظیم الشان صاحب سرمت و جاہت ہیں کہ جن کے اختیار جن کی دولت کا حال یہ کہ فرماتے ہیں او عقیت مفاتیح خزائن الارض اللہ نے مجھے زمینوں کی ساری کنجیاں مجھے دے دی. تو یہ جائے فرماتے ہیں نا مالک کونے میں وہ پاس کچھ رکھتے ہیں مالک وہ پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور حاضر ملت فرمایا کرتے تھے جو فاؤنڈر ہیں الجام الدوشریہ اس میں نزاکت پیدا کرتے تھے جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں لگتا ہے نہیں صرف ہاتھ خالی ہاتھ میں صرف ہاتھ میں فرماتے نہیں جو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے اور ہے کیا سب کچھ ہے. اور اس کی ترجمانی بخاری کی حدیث کرے گی کہ جب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قد شکا نسیانہ اپنے نسیان کی شکایت کی حضور نے ارشاد فرمایا ابسط رواءک اپنی چادر پھیلاؤ. اس کے بعد چادر پھیلائی تو حضور نے اپنے خالی ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالا اور فرمایا کہ اومم الى صدرک اپنے سینے سے ملا لے. جب نے سینے سے ملایا تو اس وقت وہ حافظہ کے بادشاہ بن گئے. ایسا کبھی حافظہ دے دیا کہ اللہ اکبر سارے صحابہ کرام 124,000 صحابہ کرام سے میں اتنا بڑا راوی حدیث کوئی نہیں. حدیث کے رواج کی حیثیت سے جو طبقات مقرر کیے گئے ہیں اس میں A1 سپر کلاس کے راوی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے تقریباً 4000 کچھ حدیثیں مانگی ہیں, اور ان کے بعد کے جو درجات ہیں صحابہ کرام کے جو سند حدیث کے جو راوی جین ہیں اس میں کسی کی روایت بھی 2000 سے اوپر نہیں گئی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ اس میں کسی راوی کی روایت بھی 2000 سے اوپر نیچے ہی ہے, اور ابو ہریرہ کی روایت 4000 سے زیادہ ہے. یہ ہے صورتحال. تو وہ دیکھ تو نہیں تھے کہ پیغمبر چلتا ہے تو ساری کائنات لے کے چلا کر رہا ہے. وہ دیکھتے نہیں تھے کہ پیغمبر چلتا ہے تو جبریل یعنی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. وہ دیکھتے نہیں تھے. اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لولا انزل علیہ والے بلک, اس کے ساتھ فرشتہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے نگاہ ہو تو دیکھ بھائی, سب نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ کیا خزانہ؟ خزانہ تو حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر. حدیث پاک بلا فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ مفہوم حدیث, لفظ حدیث, مفہوم حدیث, تو کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہ تو تجھے دنیا کا بادشاہ بنا دوں, اور اگر چاہو تو آخرت کے دوبارہ آخرت کے لیے چھوڑ رکھ دوں. رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ مجھے دنیا میں غریب بنا کر میرے سارے امور کو آخرت اٹھا دے, میرے سارے امور کو آخرت اٹھا دے. ورنہ جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام, سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے, ان سے زیادہ وسیع سلطنت میرے آقا کی ظاہری ہوگی. ظاہر ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا نہیں, میرے اللہ میرے سارے امور کو آخرت ہوگا, میرے سر آخرت ہوگا. یہ ہے کیفیت. اور رہ گئی بات جنت یاقوت بنہا باپ کی, تو سارا جہان دور کا مانا ہے. کیا ہے وہ سیدھی عادت شیر؟ زمین فرش ان کا, فلک عرش ان کا, کیا ہے دو رو جہاں, کیا سرائے محمد اللہ علیہ وسلم ہے؟ سرائے محمد زمین عرش, زمین عرش ان کا, فلک فرش ان کا, دو رو جہاں سرائے محمد, اس طرح کچھ شیر ہے. یہ سارا موضوع کا ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ, ایک چیز غور سے ملاحظہ فرمائے, قرآن پاک بند نہیں کرے کھولے. وقالوا ما لی ھذا الرسول, جو لکھا ہوا ہے ما لی ھذا الرسول, یہ ہے املا, یہ رسم عثمانی کا املا ہے. اس کو لکھا جا سکتا تھا نمر ورما لام کو ھذا سے جوائن کر کے, لہذا نہیں بولتے, لہذا لام کو ھا سے جوائن کر کے لکھنا چاہیے تھا. لیکن رسم عثمانی کا یہی املا ہے کہ لام کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کے خلاف اگر لکھا جائے گا تو رسم عثمانی کے وجود کے خلاف یہ گناہ ہے. کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ باپ آئیے بتا دیا, رسم اس لکھاوٹ اس تحریر, تحریر کو بولتے ہیں, تحریر کو رسم بولتے ہیں. رسم عثمانی میں جیسے قرآن پاک لکھا گیا, قرآن کو ویسے ہی لکھنا لکھا جائے گا, اس کے خلاف اگر لکھا گیا تو وہ گناہ ہوگا. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو ماں کو الگ لکھنے کے بعد لام کو ہاوا سے جوائن کر کے ماں لہٰذا ماں لہٰذا لکھ دے, وہ رسم عثمانی کے خلاف ہوگا. لام ہاوا سے جوائن کرے, لام پہ جا رہے ہیں, پوزیشن کی جائے گی. اس لیے تمہیں آپ لوگ اچھا سا. اور ایک الزام لگاتے تھے وقار ظالم کا, اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد بھی اس پر جادو کیا ہوا ہے. حجت کی بات, حضور کو جادو کر جادو کیا ہوا ہے, جادوگر نہیں جادو کیا ہوا ہے. کبھی تو کہتے کہ جادوگر ہے, اور کبھی کہا کیا سات لوگوں کو سمجھے, ساحر جس کو جو جادو کرتا ہو جس کو جادوگر بولتے ہیں, اور مقہور سے کہتے جس پر جادو کیا گیا. اب یہاں پہ اپنے کہتے کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہی ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو اب کیا کہا, کبھی تو کہا کہ جادوگر ہے, اس کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ یہ باپ کو بیٹے سے الگ کر دے رہا ہے, میاں کو بیوی سے الگ کر دے رہا ہے. اور آج جب شک آئے تو کیا کہتے ہیں, کیا بولے, تو جادو کیا ہو بیٹی بیٹی سے باتیں کر رہا ہے, معاذ اللہ بیٹھی بیٹھی سے باتیں کر رہا ہے, جادو کیا. اس کا اگر تم اس کی بات مانو گے تو بڑا نقصان دوبارہ ہو جائے گا. اللہ قرآن نے کیا کہا؟
انظر اے محبوب دیکھو
کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں, تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے, ایسا گمراہ ہو گیا ایسا گمراہ ہو گیا کہ سوجھ ہی نہیں پا رہا کہ دیکھ سکے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات, بڑی برکت والا ہے وہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں, اور کرے گا تمہارے لیے اونچے اونچے بہن. یہ دراصل ایک ضمنی جواب ہے اس کا جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اور الٹا یہ کندن اور تکول جنت یا کر میرا, کہ انہیں کوئی خزانہ مل جاتا یا کوئی ان کا باغ ہوتا جس میں سکھاتے. یہ رائے غریب ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, یتیم آمنہ ہیں, پرورش پائی ہے غربت و افلاس میں, قرآن نے اس کا بڑا پڑھا کر جواب دیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابرکت والی ذات عجیب الشان ذات رب کریم نے, اگر رب کریم اگر چاہتا تو ظاہری طور پر, ظاہری کی خیر, ظاہری طور پر اتنا عجیب الشان قسم محل عطا فرما دیتا اور ایسے ایسے داغات کا فرما دیتے کہ جس کے نیچے ایک نہیں کئی کئی نہریں بہتی. لیکن میرا حبیب تو شاکر ہے, صابر ہے, عبد شکورا ہے. افلا اکون عبد شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بندہ نہ بن جاؤں؟ شاکر ہے میرا حبیب, اسے دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے, اس کے سارے امور آخرت اٹھا رکھے گئے تھے. تاہم میں نے اپنے حبیب کو وہ کچھ عطا کر دیا ہے. اللہ اکبر, زمرات سے لے کر کے آسمان کے تارے تک سب نے اس کی ملکیت ہے. کیا اس کی ملکیت سے ساری ہے؟ ارے چاند اسی کے اس کے اشارے پر بھاگا پڑتا ہے, چاند اس کے اشارے پر بھاگا پڑتا ہے. آپ اٹھ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں سے کھلونا نور کا؟ تو چاند تو اس کے اشارے پر بھاگا چلتا ہے, سورج اس کے اشارے پر دوڑا چلاتا ہے نا, جانور پرندو پرند اس کے اشارے پر رقص کرتے ہیں. اب کیا ہی ہے اور کیا, اس سے بڑی حکومت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میں چاہتا نا, میں نے خود ظاہری طور پر اپنے محبوب کی آرائشیں نہیں کی ہیں کہ تاکہ دنیا والے سمجھے کہ ایک دنیا دار بادشاہ ہے. اس لیے اور میرا محبوب ہر وہ چیز کا مالک ہے, ہر اس چیز کا اختیار سے کیا گیا ہے. بلکہ وہ بھی صاحب, بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں, اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. ذاتوں میں مکان بعید تبعوا لها تغجزا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. اللہ اکبر, بلکہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی بھڑکی ہوئی آگ. جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگارنا, اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے, ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے, تو وہاں موت مانگیں گے. فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو. یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, ایسے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, اٹھائے نہیں جائیں گے. آج بھی بہت ساری قوموں کا یہ نظریہ ہے کہ آؤ پیو مزے اڑاؤ مر جاؤ, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے, جو کچھ زندگی میں کر لو بس. آج دہیا سے کتنے لوگ اس نظریہ رکھتے ہیں ہے نا؟ لوگ کا پوپ جو ہے ٹھیک ہے, اگر مار ہی لیا جائے سب کی روح جنت جائے گی, اس کی پوپ کی روح کہاں جائے گی؟ وہ تو خدا اکیلے جہنم کو بھر دے گا. اس لیے کروڑ کروڑ کی روحوں کا نام روپ بن گیا ہے اسلام کا. فلسفہ یہ کہ اسلام میں کوئی بھی ولی کامل کسی بندے کی مغفرت کا خود ضامن نہیں بنتا ہے, دعا کرتا ہے
اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، روتا ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، بندے کا گناہ ہو گیا ہے، میں اللہ تیری بارگاہ میں منتہی ہوں، لیکن یہ کہتا کہ اللہ اس کا گناہ مجھے دے دے، مجھے جانے میں ڈال دے رہا.
یہ نہیں کہتا.
تو خود جتنے خوف ہیں سب اپنی ضروریت لے کر کے جائیں گے، کیا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. جہنم قیامت کے دن لایا جائے گا. حدیث پاک ہے 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی، فرشتے کھینچ رہے ہوں گے جہنم کو، جہنم بھی بھاگا ہوگا، اس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین بہہ جائیں گے اس منظر کو دیکھ کر. ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی پورے چاہو یعنی محشر کے لوگوں کو جہنم ہڑپ کر جائے گا. اللہ تو بھی جانے اس کا اندازہ قرآن اس وقت کو بیان کرتا ہے. تہجدوں وہ ظفیرہ، ظفیر کہتے سخت قسم کی چیخ کو، سخت قسم کی، جیسے گاڑی کی چیچی وغیرہ کی چیخ نہیں ہوتی، جب پلین جب اڑنے کے لیے رنوے پر دوڑتا تو بڑی خوفناک چیخ نہیں ہوتی ہے، اس کو ظفیر بولے. آدمی اگر چیچی بجا رہا اس کو ظفیر نہیں کہتے، جو کان کے پردے کو بلتا پھڑ ڈالے وہ ظفیر. تہجد غیظ و غضب میں پھجا بفرا ہوگا جہنم، بس وقت ان کی صورت حال میں ہو، القوا منها مکانا ضیقا، تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے. جہنم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ اس کو اتنی تنگ جگہ دی جائے گی، اس تنگ جگہ کی کیفیت. اللہ ہے ایک جہنمی کو ایک صندوق پہ رکھا جائے گا، آگ کا صندوق، اس پر آگ سکھائے جائے گا، پھر اس صندوق کو دوسرے میں، پھر اس کو تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر اس کو پانچویں میں، پھر اس کو چھٹے میں، پھر اس کو ساتویں میں، سات آگ کے صندوق اور ہر پر آگ کا تال لگا کر کے جہنم کی لگ کے اصل میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ حبیب کے سب سے ہر مسلمان کو چاہے کتنا بڑا گنہگار ہو، یا اللہ کتنا بڑا مجھے ہوں بولا مگر جہنم کا دام سن، جو کچھ بھی یہ اللہ تیری آزمائش ہو بندے مومن کے ساتھ دنیا میں کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی توفیق عطا فرمائے، انہی قابل ہے مگر جہنم کا دام سے محفوظ. اللہ زنجیروں میں جکڑے، سورہ حاقہ شریف کے آتے قریب ہیں کہ ان کو اس کیا ہے 70 ذراعاً فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیر اس کے بدن میں پلو دو، ایسا بات تو اس کو کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا ہوتا ہے تو اس میں کیسا باندھا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ پوری آج نہیں یاد آ رہی سر. 57 فصل کو 70 گز کی زنجیر کو پلو تو اس کو، باپ تو اس کو اس کے اور ٹل تک. اللہ اکبر. اس وقت وہ موت کو کہتے ہیں، جہنمی اس وقت موت کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا تدعوا ما قبور واحدا، ارے وہ کافر مشرک، کافر مشرک اللہ کے ساتھ کا منکر، ایک موت کو مت پکار، مگر وہ سبور کتیرا پکارتا ہی رہے موت کو، موت آنے والی نہیں. ہاں سمل جہیم، سمل جہیم سندو، کیا پوری آج پر دوست ہو سم اپی سلسل دو، اس سے پہلے دو آج اگر آج کریم اپنا ہو ادعوہ فغلو ثم الجحیم قلو ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکو. یہ بڑی خوفناک ہے. تو آج اب کیا ہے؟ وضعو صبورن کثیرا، بلاتا رہے موت کو، بلاتا رہے، ہے نا. بیان فرمائے گا حدیث پاک میں کہ جب سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، وہ مسلمان جن کو اطاعت کی بنیاد پر جہنم میں ڈال کر کے نکالا جائے گا، جنت میں ڈال دیے جائیں گے،
اور اب کوئی ایسا نہیں کہ جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جانے کے لیے باقی رہ گیا ہو, سب کو فیصلہ کر دیا جائے گا, اس وقت موت لائی جائے گی, ذبح کر دی جائے گی, موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ختم ہو گیا قصہ. اب اعلان کرنے والا منادی اعلان کرے گا, اے اہل جنت, جنت میں رہو, ہمیشگی کی جنت ہے, دائمی جنت ہے, اے اہل جہنم, ہلاکت تمہارے لیے, جہنم میں رہو, ہمیشگی کا جہنم. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم في اليوم امين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم امين. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم امين. اللهم وقنا من النار امين. اللهم وقنا من النار امين. اللهم وقنا من النار امين. الله قل اذلك خير ام جنة القلب التي وعد المتقون. اتنا کہنے کے بعد پیرا اعلان چینج ہوا ہے تو جیسے دلوں کے اندر پھلجھریاں چھڑ گئی. رسول یہ ساری باتیں سنانے کے بعد اب ان سے خود کہیے, آپ پوچھئے, بھلا کیا یہ جو بتایا گیا جہنم کی کیفیات یہ, یا وہ ہمیشگی کے بعد اس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے, وہ ان کا صلہ اور انجام ہے, کون بہتر ہے, یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے کہ جنت میں رہیں گے, آرام میں رہیں گے, راحت میں رہیں گے, کوئی فکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی غلط خیال نہیں, کوئی دشمنی نہیں, کوئی جنگ و جدل نہیں, کوئی گال گلوج نہیں, بس ایک بڑی ہی پیسفل زندگی شروع ہو جائے گی, وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ بول ادال کے خیر ہوں, وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ ایک سوال کیا جو بہتر ہے, بہتر لوگوں کی عائشہ خارجہ کہاں مسورا, ان کے لیے وہاں منمانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے, تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے ماں کا ہوا ہمیشہ نہیں. جنتیوں کے فضائل وہ ہیں کہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ, تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے ماں کا ہوا. ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نہیں, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کا اثر قیامت کے دن رہے, اور یا تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے رب ہمارے, ہمارا وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے اپنے مرسلین عظام سے فرمایا, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. وہ مرسلین عظام نے کیا وعدہ سے کیا وعدہ تھا کہ ان کی امت مقصد نہیں, انہیں غاروں کی مقصد ہے نا, یہ تو برا فرمایا گیا کہ سب سے پہلے جس شخص کو جہنم کا عذاب دیا جانے کی صورت میں آتشی لباس پہنایا جائے گا, آگ کا لباس, وہ ابلیس ہوگا. کون ہوگا وہ؟ اللہ اس سے محروف ہے اس میں عبدون من دون اللہ, اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کی سوا پوچھتے ہیں, پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی رات ہو گئے, وعد کریں گے پاکی ہو تجھ کو, ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائے, لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ کہیں نہ ہونے والے. یہ ہے اب وہ الزامی, اب ان کا جواب جو مشرکین نے تمام بکواسے کی تھی, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قیامت کے دن جو جس کی عبادت کرتا ہے, پرستش کرتا ہے, تو عبادت کرنے والے کو اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے دونوں کو سامنے لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا اس نے تیری عبادت کی تھی تو تو نے اس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا, تو نے اس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مثلاً حضرت حضرت علیہ السلام, کیا تم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا تھا؟ تو اس وقت ان کا کیا جواب ہوگا؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء,
ارے میرے رب تیری تو پاک ہی ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے ممکن؟ یہ ہمیں کبھی بھی یہ سلاوار نہیں تھا کہ ہم اپنی عبادت کے لیے انتقال کریں، تیری عبادت چھوڑ کر دیں. یا اللہ
ہے نہیں، اس وقت سب تراز ظاہر کر کے ہمارے سے ہمارے سے
تو اس وقت پھر اس کے بعد انہیں جاننے ملا.
تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو گے نہ اپنی مدد کر سکو، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب دے رہے ہیں. اب بتاؤ مشرکو، اب تو جس کو تم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا سب کچھ کرے گا اس سے انکار کر دیا ہے، اب تمہارا کیا؟
رات ایسا تمہارا چلو
انتہائی وحشت کے ساتھ ان کو کہہ دیا. اب وہ آئی آیت کریمہ کہ قول بارے الرسول، اس کا جواب یہاں شروع ہوا ہے نا، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وقال ربك بصيرا. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے، اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ اور یہ محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے.
میرے حبیب پر بھی تمہارا یہ الزام ہے کہ یہ بازار میں چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو تم جن پیغمبروں کو ریفرنس میں پیش کر رہے ہو انہیں کی زندگی دیکھ لو، کیا وہ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے، چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے، اٹھتے کہ نہیں اٹھتے تھے. جتنے کا تم ذکر کرو گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لو گے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کہو گے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، مشرکین مکہ تو ابراہیم علیہ السلام کہو گے وہ بھی کھانا کھاتے تھے. تو یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان اس پر عمل کرے گا، اور اس کو تم نے اتنا بڑا باغ کا بتنگ بنا دیا ہے. اللہ
جب مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ جو بڑی ذات کے لوگ تھے، جب وہ لوگ ایمان لانے کی کوشش کر رہے تو دیکھتے غریبوں کو کہ یہ لوگ غریب ایمان لائے ہم سے پہلے، یاد تو ان کو پھر تقدم حاصل ہو گیا، تو پھر کون سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے تصبرون، سب ایمان لائے مجھے صبر کرو. چنانچہ ہوا یہی نا کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ملنے کے لیے بلال حبشی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی وغیرہ گئے، یہ تینوں پہلے سے موجود تھے بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ابو سفیان اور کچھ اور بڑے لوگ گئے ملاقات کرنے کے لیے، یہ لوگ بیٹھ گئے. جب آپ کام سے فارغ ہوئے تو پہلے ان تینوں کو بلایا، بلال حبشی، ابو ذر غفاری وغیرہ کو، ابو سفیان کہتے ہیں بڑا یا بڑی ہتک ہے، بڑی بے عزتی ہے، یہ دیکھو یہ لوگ قوم کے قصبے وغیرہ کے نیچے سے جن کے لوگ جن ممری نے ان کو پہلے بلا دیا، اس میں ایک صاحب تھے جو بڑے صحیح تھے، یہ غلطی تمہاری ہے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو تم ننگی تلوار لگی چلتے تھے. تو وہ شرف ان کو ملا اسلام میں اولیت کا، تو انہوں نے ان کو پہلے بلا لیا ہے. اگر یہی کام تو پہلے کسی کو پہلے بلایا گیا ہوتا، یہ اور یہ محبوب مار دیکھتا ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ تھی یاد کی تفسیر سورہ قرآن شریف میں پورا ہوا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ابن باری صلی اللہ علیہ وسلم سیری آس پر کریم تفسیر میں جو کچھ غلطی ہوئی اسے معاف فرما، ہمارے مقدس کی تلاوت و تفسیر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، العالمین ہمارے جن احباب نے یہاں شرکت کی ہے ان کی شرکت کو قبول فرما، اور قرآن کی فیض و برکات سے ہمارے دنیا اور آخرت مالا مال فرما، ہر مسلمان کو جنت کی نعمتوں سے بحرمند فرما، اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی سید خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.